پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا حسن رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے شہنشاہ سخن، یعنی قلم کا بادشاہ، اشعار لکھنے کا بادشاہ۔ اور آپ ایسے کمال کے ماہر شاعر تھے کہ آپ کی شاعری میں ایسی ایسی اصناف شعری اعتبار سے اور ایسے ایسے وزن اور ایسے ایسے الفاظ ملتے ہیں، اور خاص طور پر نعت کے میدان میں جو کہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہوا کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنی ہوتی ہے، اس میدان میں آپ کی قلم نے وہ وسعتیں اور سرعتیں دکھائی ہیں کہ آج تک شعرا انگشت بدندہ ہیں اور سوچ میں پڑے ہیں کہ ایسے پیارے اشعار آپ نے کس طرح لکھے۔ کمال کی شاعری اور عشق رسول کا ایک بہتا ہوا دریا آپ کی شاعری میں نظر آتا ہے، اور آپ کا دیوان ہے ذوق نعت، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کر دیا ہے، اور اسے ہدیۃً آپ طلب بھی کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی .net سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی نے ایک اپلیکیشن بھی لانچ کر دی ہے جس میں نعت کی کئی کتابیں ایک ساتھ آپ ایک ہی ایپ میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں ذوق نعت آپ کا دیوان، شہنشاہ سخن کا دیوان بھی موجود ہے، آپ اسے بھی ہو سکے تو اپنے موبائل میں پلے اسٹور کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نام ہے نعت کلیکشن، تو آپ کے موبائل میں بڑی آسانی سے ذوق نعت، ہدائے کے بخشش، وسائل بخشش، قبالہ بخشش، سامان بخشش، دیوان سالک، یہ چھ عظیم ترین نعت کی کتابیں جنہیں میں نعت کے عظیم چھ جہان کہہ سکتا ہوں، وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ آج جو پیش نظر ہمارے کلام ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور لاجواب کلام ہے شہنشاہ سخن کا، نعتیہ انداز میں آپ نے اسے لکھا ہے، اور خاص طور پر محشر کے دن کی رحمتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر فرمائیں گے، اس کے حوالے سے، اس کے پس منظر میں یہ کلام ہے، اور بڑا خوبصورت اور نرالا ایک انداز ہے۔ 25 اشعار ہیں، اور یہ کلام جو ہے اسٹارٹ ہوتا ہے مجرم ہیبت زدہ جب فرد عصیاں لے چلا، یہاں سے 25 اشعار ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ تین پروگرامز میں مختصراً 8-8 اور ایک پروگرام میں 9 اشعار کی وضاحت آپ کی طرف بڑھائیں، توجہ کے ساتھ سنیں گے، طرز میں بھی آپ کو سنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گا، اگر آپ لکھ بھی لیا کریں ساتھ میں تو آپ کی اردو کی ویکیبلری بھی اچھی ہوگی، اردو سمجھنا بھی آپ کی اچھی ہوگی، کیونکہ تقریباً 150 سال ہو گئے ان اشعار کو، تو اس وقت کی اردو اور اب کی اردو میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، تو آپ اس اردو کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کئی فارسی سمجھیں، کئی ہو سکتا ہے اور کسی زبان کے الفاظ بھی سمجھیں، تو غور سے سنیں گے تو آپ کی اردو بھی اچھی ہوگی اور یہ اشعار بھی سمجھ آئیں گے، اور ان میں جو عشق رسول آپ کی طرف بڑھایا جا رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ آئیے پہلے چلتے ہیں، چند اشعار طرز میں سنتے ہیں، پھر ان کی کچھ وضاحت آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مجرم ہے بت زدہ جب فرد عصیاں لے چلا، مجرم ہے بت زدہ جب فرد عصیاں لے چلا، لطف شاہ تسکین دیتا پیش یزداں لے چلا، دل کے آئینے میں جو تصویر جانا لے چلا، دل کے آئینے نیم جو تصویر جانا لے چلا محفل جنت کی آرا عشق کا ساما لے چلا محفل جنت کی آرا عشق کا ساما لے چلا راہ روے جنت کو طیبہ کا بیابہ لے چلا راہ روے جنت کو طیبہ کا بیابہ لے چلا دامن دل کھینچتا خار مغیلہ لے چلا دامن دل کھینچتا خار مغیلہ لے چلا گل نہ ہو جائے چراغ زینت گلشن کہیں گل نہ ہو جائے چراغ زینت گلشن کہیں اپنے سر میں میں ہوائے دشت جانا لے چلا اپنے سر میں میں ہوائے دشت جانا لے چلا. آئیے اب ان چار اشعار کی کچھ مختصر وضاحت سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے چار اشعار طرز میں سماعت کیے. کلام ہے مجرم ہیبت زدہ جب فرد عصیاں لے چلا, یہ پہلا شعر بھی ہے, مطلع بھی ہے, اور اس کلام میں تقریباً آپ نے تین مطلع بیان کیے ہیں. مطلع پہلا شعر جس کا پہلا اور دوسرا مصرع سیم ہوتا ہے, ردیف قافیہ ایک ہوتا ہے, اور اس میں بھی کمال مہارت اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے تین مطلع بیان کیے ہیں. پہلے مطلع میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, پہلا ہی شعر ہے, مجرم ہیبت زدہ جب فرد عصیاں لے چلا, لطف شاہ تسکین دیتا پیش یزداں لے چلا. فرد کہتے ہیں, جیسے فرد ایک بندے کو کہتے ہیں, اسی طرح عدالتی لینگویج میں فرد جو ہے نا وہ فیصلوں کو کہتے ہیں. جو قاضی فیصلہ کر دیتا ہے نا, ڈگری دے دیتا ہے, ڈگری جاری کر دیتا ہے, جو فیصلہ دے دیتا ہے, آگے بھجوا دیتا ہے, تو اسے بھی فرد کہا جاتا ہے. جرم کی فرد, اتنی فرد, یہ والی فرد لازم ہو گئی, دفعہ یہ لازم ہو گئی, یہ اس طرح کی لینگویج ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو. تو فرد عصیاں یعنی گناہوں کی جو سزا ہے وہ مجرم کو جب ملی, جب گناہوں پر اسے جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ ملا, اور مجرم ہیبت زدہ یعنی ڈرا ہوا مجرم, ہیبت زدہ جو خوف زدہ ہے کہ اب تو مجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا, اور فرد عصیاں اس پر لازم ہو گئی ہے اور فیصلہ کر دیا گیا اس پر, ابھی وہ دوزخ کی طرف جا ہی رہا تھا کہ کیا ہوا, لطف شاہ, شاہ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لطف یعنی کرم, مہربانی, شفقت, محبت, پیار, تسلی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف تسکین دیتا ہوا, تسلی دیتا ہوا اسے دوبارہ پیش یزداں لے چلا. پیش یزداں یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور, اللہ تعالیٰ کے پیش, اس کے دربار میں لے چلا کہ میرے امتی غم نہ کر, چل میں تیری سفارش کرتا ہوں, چل میں تیری شفاعت کرتا ہوں, اور گویا اس کی تسلی کا سامان ہو گیا, اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف نے تسکین عطا کر دی اور اس ہیبت زدہ کی ہیبت کو دور کر دی. اب اس سے آپ آغاز سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اس کلام میں کئی اشعار جو آئیں گے وہ قیامت کے حوالے سے, اور قیامت میں حضور علیہ السلام کا جو کرم امتیوں پر جاری و ساری ہوگا اس کی خاص طور پر گفتگو ہونے والی ہے, اور بھی مزید اشعار ہیں مختلف موضوعات پر. بڑے خوبصورت انداز میں اس کلام میں آپ نے اشعار کہے ہیں, اور وہی بات ہے کہ جو مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. تو سرکار کا کرم ہے غلاموں پر, تو خیال ہی خیال میں غلام محشر کے میدان میں پہنچ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جیسے کہ میں اپنے اعمال کی بدولت تو دوزخ کی طرف چل ہی پڑا تھا کہ مجھے شاہ کے لطف نے تسکین دلائی اور اللہ کے حضور حاضر کر دیا کہ مالک یہ میرا غلام ہے تو اپنے کرم سے اسے بخش دے. تو یہ بات یہاں ہو رہی ہے. پھر کہہ رہے ہیں مزید اگلے شعر میں، دل کے آئینے میں جو تصویر جانا لے چلا، محفل جنت کی آرائش کا ساما لے چلا. اب یہاں پہلے شعر سے اگر اس کو لنک کریں تو یہ ایک طرح کا اشارہ بھی ہے اس شعر میں کہ اگر محشر کی شفاعت اور محشر کا چھٹکارا چاہتے ہو، عمل میں کمی ہے بھی، عمل میں کوتاہی تو کس انسان سے نہیں ہوتی، لیکن دل کے آئینے میں تصویر مصطفیٰ کو بساؤ، دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کو بساؤ، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمی واقع ہو، دل میں ان کے جو محبت کے جذبے ہیں وہ برقرار ہونے چاہیے. اور جب یہ بندہ کرتا ہے جو دل کے آئینے میں تصویر مصطفیٰ کو لے کے چلتا ہے، تصویر جانا، جانا کہتے ہیں محبوب کو، جو اپنے دل کے آئینے میں تصویر مصطفیٰ کو لے کر چلا، تو اس نے کیا کیا، اس نے محفل جنت کی آرائش کا ساما اپنے ساتھ رکھ لیا کہ جنت کی محفل حضور علیہ السلام کے چہرے کے حسن سے سجے گی. اور جس نے اس چہرے کو اپنے دل میں بسا لیا تو اس جنت کی محفل کی آرائش اور اس کی زیبائش کا سامان اپنے ساتھ رکھ لیا. آرائش کہتے ہیں بیوٹی کو، خوبصورتی کو، اور جنت کی محفل تو یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے ہی مزین ہوگی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں نا، جنت ہے ان کے جلوے سے جویائے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، ان کے قدم سے سلعائے غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. گل سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، اور گل سے ایک مراد جنت بھی ہے، کہ میرے آقا وہ گل ہیں، وہ پھول ہیں، کہ اس پھول کے صدقے جنت کے پھولوں کی رنگینی ہے، خوبصورتی ہے، اور جاہو جلال جنت ہے. کس سے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. دنیا کے محبوب اپنے محبوبین کی تصویر اپنے موبائل میں رکھتے ہیں، کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی تصویر رکھتے ہیں، بعض لوگ معاذ اللہ اپنے بٹوے میں تصویریں رکھتے ہیں، اور کاغذی تصویر جو کہ ناجائز ہے وہ بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ دنیاوی محبتوں کے انداز ہوا کرتے ہیں، لیکن اپنے دل میں اگر کوئی تصویر بسانی ہے، کوئی جلوہ بسانا ہے، کوئی چہرہ اگر چاہنا ہے، کسی چہرے پہ قربان جانا ہے، تو وہ کوئی اور چہرہ نہیں، چہرہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ نے ان سے زیادہ حسین دنیا میں کسی کو نہیں بنایا، ان سے زیادہ پیارا کسی کو اللہ نے نہیں بنایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پیارے آقا کا حسن ایسا ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا، ایسا حسین و جمیل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اتنا کمال والا کوئی اللہ نے دوسرا رکھا ہی نہیں ہے. کوئی ہوتا ہے دور سے اچھا لگتا ہے، کوئی ہوتا ہے قریب سے اچھا لگتا ہے، کوئی تھوڑی دیر دیکھیں تو پھر اچھا نہیں لگتا، پہلے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کوئی تھوڑے دن اچھا لگتا ہے پھر اچھا نہیں لگتا، کوئی ہوتا ہے اس کے حسن تھوڑے دن رہتا ہے پھر بڑھاپے میں ختم ہو جاتا ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حسین و جمیل تھے، ہمیشہ حسین، ہمیشہ جمیل، جوانی میں بھی جمیل، بچپن میں بھی حسین. آپ کی عمر مبارک جیسے جیسے بڑھتی گئی اور ظاہری طور پر مزید بزرگی بڑھتی گئی، حسن مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ میں کوئی عیب نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہہ کر قلم توڑ دیا کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر، اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال، اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. ایسی ہی تصویر کو اپنے دل میں بسانا چاہیے. جب دل میں تصویر بس جاتی ہیں تو آنکھوں میں بھی آتی رہتی ہے. تو اپنے آپ کو دیوانہ مصطفیٰ بنانا ہے تاکہ اسی تصویر پر، اسی چہرے پر ہم قربان جاتے رہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں، رہ روے جنت کو طیبہ کا بیابان لے چلا، دامن دل کھینچتا خارے مغیلاں لے چلا. رہ روے جنت یعنی جنت کی طرف جانے والا، طیبہ کا بیابان یعنی طیبہ کا جو صحرا ہے، جو دشت مدینہ ہے. دنیا کا جو صحرا ہوتا ہے وہ بے رونق ہوتا ہے، بے نور ہوتا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ بیابان طیبہ ہے تو طیبہ کا جو بیابان اور ویرانہ، بظاہر ویرانہ جو ہے وہ بھی دنیا کے جو ہے بڑے بڑے باغات سے تو خوبصورت ہے، بلکہ جنت میں جانے والا بیابان طیبہ کو جنت سمجھ کر اس طرف چل پڑا کہ یہی کوئی جنت ہے، طیبہ کے بیابان کا یہ عالم ہے تو باغ طیبہ کی کیا بات ہوگی۔ پھر کیا ہوا، چل رہا تھا طیبہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں صحرا میں بیابان میں کانٹے بھی پڑے ہوتے ہیں، تو کانٹے کبھی کبھی دامن سے کپڑوں سے لگ بھی جاتے ہیں اور کھینچتے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ لیکن مدینے کے خار کا کیا عالم ہے، مدینے کے کانٹوں کا کیا عالم ہے؟ کہہ رہے مدینے کے کانٹے میرے دامن سے تو کیا لگتے، میرا دل ان کی طرف کھینچتا چلا گیا اور میرے دل نے انہیں کھینچ لیا اپنے ساتھ اور میرے دل میں وہ بس گئے۔ یعنی دنیا کے کانٹے خود لگتے ہیں اور مدینے کے خار کا اور کانٹوں کا یہ عالم ہے کہ دل ان کی طرف مائل ہوا اور ان کی طرف کھینچتا چلا گیا، وہ خار کھینچے نہیں چلے آئے، دامن نے دل ان کی طرف کھینچا۔ یہاں پر ایک طرح کی کیفیت کا بیان ہے کہ دنیا کے عام خار وہ خود کھینچے چلے آتے ہیں، دامن سے لگ کر پھنس جاتے ہیں، بندہ ان سے پیچھا چھڑاتا ہے، اور مدینے کے خار کی طرف تو دل خود کھینچا چلا آتا ہے۔ یہ محبت کی ایک بات ہے، تصور اور تخیل کی بات ہے۔ پھر سنیے اس شعر کو کیا کہا، رہ روے جنت کو طیبہ کا بیابان لے چلا، دامن دل کھینچتا خارے مغیلا لے چلا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، گل نہ ہو جائے چراغے زینت گلشن کہیں، گل نہ ہو جائے چراغے زینت گلشن کہیں، اپنے سر میں میں ہوائے دشتے جانا لے چلا۔ گل ہو جانا یعنی بجھ جانا، چراغے زینت گلشن، وہ چراغ جو گلشن کو، جو باغ کو زینت دینے والا ہے، اسے خوبصورت کرنے والا ہے، چراغ کوئی فانوس باغ کے بیچ میں کہیں لگا ہو اور باغ کو خوبصورت کرتا ہو، تو اس سے ہوا کو دور رکھا جاتا ہے، اگر تیز ہوا چلتی ہے تو اسے کور کیا جاتا ہے تاکہ وہ چراغ بجھ نہ جائے۔ لیکن شاعر یہاں کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ مدینے کی ہوا وہ نہیں جو بجھا دے، مدینے کی ہوا تو زندہ کرتی ہے، مدینے کی ہوا تو چراغوں کو اور ترقی بخشتی ہے، تو کہیں چراغ زینت گلشن بجھ نہ جائے، میں اپنے ساتھ دشتے جانا مدینے کی ہوا بھی لے چلا تاکہ چراغ زینت گلشن کو اور ترقی بخشے اور اسے گویا تیل فراہم کیا جائے۔ تیل جو ہے وہ چراغ کو بڑھاتا ہے، اسے اور برکت دیتا ہے، تو مدینے کی ہوا گویا تیل کا کام کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ مدینے کی ہوا میں بربادی نہیں ہے، مدینے کی ہوا میں ترقی ہے، مدینے کی ہوا تو چراغ گلشن کو اور زندگی بخشتی ہے۔ اور اگر اسے استعارے کی صورت میں یوں سمجھا جائے کہ ایک دیوانہ مصطفیٰ ہے، وہ گویا چراغ گلشن، اسے سمجھ لیں کہ وہ دنیا میں دین کا کام کر رہا ہے اور مدینے والے کا کام کر رہا ہے، ان کی سنتیں عام کر رہا ہے، لیکن مدینے سے دور ہے، ہجر و فراق اسے تڑپا رہا ہے، اور ایک بجھا بجھا سا اس کا ایک عالم ہے کہ مدینے سے دوری ہے، مدینے نہیں جا پا رہا، لیکن ہے وہ چراغ زینت گلشن، دنیا میں لوگوں کو دین کی طرف لا رہا ہے، دنیا میں نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے، تو چراغ زینت گلشن کہیں بجھ نہ جائے، تو میں مدینے سے کوئی سوغات، مدینے کی کوئی چیز لے کر اس کی طرف چلتا ہوں کہ اسے جا کر مدینے کا کوئی تحفہ پیش کروں گا تو وہ جو ہے کھل اٹھے گا، مدینے کی چیز دیکھے گا، مدینے کا تحفہ دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ تو اس انداز سے میں اس کے کھلنے کا ایک سامان کرنے جا رہا ہوں کہ گل نہ ہو جائے چراغ زینت گلشن کہیں، اپنے سر میں میں ہوائے دشتے جانا لے چلا۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ مدینے کی ہوا یہ زندگی بخشتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ چار اشعار آپ نے طرز میں سنے تھے، اب مزید آئیے چار شعر طرز میں سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی کچھ وضاحت پیش کی جائے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
روئے عالم تاب نے باٹا جو باڑا نور کا، روئے عالم تاب نے باٹا جو باڑا نور کا، ماہ نو کشتی میں پیالہ مہر تاباں لے چلا، ماہ نو کشتی میں پیالہ مہر تاباں لے چلا، گو نہیں رکھتے زمانے کی وہ دولت اپنے پاس، گو نہیں رکھتے زمانے کی کی وہ دولت اپنے پاس پر زمانہ نعمتوں سے بھر کے داما لے چلا پر زمانہ نعمتوں سے بھر کے داما لے چلا تیری حیبت سے ملا تاج سلاتی خاک میں تیری غیبت سے ملا تاج سلاتی خاک میں تیری رحمت سے گدا تخت سلیمان لے چلا تیری رحمت سے گدا تخت سلیمان لے چلا ایسی شوکت پر کے اڑتا ہے فریرا عرش پر ایسی شوکت پر کے اڑتا ہے فریرا عرش پر جس گدا نے آرزو کی ان کو مہمان لے چلا جس گدا نے آرزو کی ان کو مہمان لے چلا آئیے اب ان چار اشعار کی کچھ مختصر تشریح سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام آپ نے چار مزید شعر مجرم حیبت زدہ جب فرد عصیاں لے چلا اس کلام کی سماعت کیے پانچویں شعر میں جو آپ نے طرز میں سنا تھا شاعر کہتے ہیں روئے عالم تاب نے بانٹا جو باڑا نور کا روئے عالم تاب نے بانٹا جو باڑا نور کا ماہ نو کشتی میں پیالہ مہر تاباں لے چلا بڑی پیاری بات ہے اور گہری بات ہے سمجھیے گا روح عالم تاب یعنی روح کہتے ہیں چہرے کو عالم تاب کہتے ہیں وہ چہرہ جو عالم کو روشن کر رہا ہو عالم تاب یعنی عالم دنیا پوری دنیا کو روشن کرنے والا چہرہ کون سا ہے ہمارے نبی آخری نبی پیارے نبی میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک رخسار وہ چہرہ کہ جس کے نور سے اور ظاہری اور باطنی نور سے پورا عالم جگمگا رہا ہے الحمدللہ آپ نے جو ہدایت کا نور بانٹا وہ آج بھی بٹ رہا ہے اور دنیا میں اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے تو کہہ رہے کہ جب اس چہرے نے روشنی بانٹی باڑا بانٹنا کہتے ہیں دولت کو بانٹنا باڑا کہتے ہیں دولت کو بانٹنا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا باڑا یعنی دولت کا بانٹنا جب سخی بانٹتا ہے اپنا باڑا یعنی دولت بانٹتا ہے تو کیا ہوا جب بٹ رہا تھا سخاوت مصطفیٰ کا دریا بہ رہا تھا تو سب لے رہے تھے تو کیسے چاند سورج محروم رہ جائیں تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ماہ نو نیا مہینہ جو تھا نیا مہینہ جب نکلتا ہے جب پہلی تاریخ آتی ہے تو نئے مہینے نے بھی تو کچھ فیض لینا تھا نا روح عالم تاب سے چہرہ مصطفیٰ سے اس نے کیا فیض لیا اس نے کیا حاصل کیا کہتے ہیں کہ ماہ نو نیا مہینہ کشتی میں پیالہ مہر تاباں لے چلا اب ذرا غور کیجئے پہلی رات جب آتی ہے نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو نیا جو چاند نکلتا ہے وہ کشتی کی طرح ہوتا ہے اور اس کے دونوں کنارے کشتی کی طرح آپ سمجھ لیجئے اور اگر بیچ سے دیکھیں تو وہ پیالے کی طرح ہوتا ہے ایک پیالہ اب یہ پیالہ لے کر کشتی میں نیا مہینہ حضور کی طرف بڑھا اب آپ ذرا خیالات کی وسعت دیکھیے شاعر کی اس نے کس پیارے انداز میں نئے مہینے کو جو سرکار دو جہاں سے نورانی خیرات ملی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیا مہینہ ماہ نو نو کہتے ہیں نئے کو نیو منتھ اسلامی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے چاند سے شروع ہوتا ہے چاند دکھتا ہے تو اس نے کیا کیا نئے مہینے نے کشتی میں پیالہ لے کر چلا حضور کی بارگاہ میں تو کیا اسے عطا کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ نور کا عطا کر دیا مہر تاباں مہر کہتے ہیں سورج کو تاباں کہتے ہیں روشن روشن سورج اسے حصہ عطا کر دیا یہ لے اور جب وہ پلٹا تو صبح ہو گئی اور صبح صبح سورج نکل آیا اور پہلی رات کے بعد پہلا دن جب نکلا تو وہ پیارے مصطفیٰ کی خیرات سے نکلا سورج نکلا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات تھی اب یہ سب
باتیں جو ہیں عشق کی باتیں ہیں, اور ہمارا یہی ایمان ہے کہ چاہے چاند ہو, چاہے ستارے ہوں, چاہے سورج ہوں, گلیکسیز ہوں, سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. میرے حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. میرے آقا نے سب کچھ عطا کیا. یہ جو روشنی ہے, جو ہوائیں ہیں, یہ جو فضائیں ہیں, ساری عطائیں حضور کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بات اپنی طرف سے ہم نہیں کہہ رہے, یہ خود حضور نے بتایا, حدیث پاک میں بتایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی, عطا میرا اللہ فرماتا ہے, تقسیم میں کرتا ہوں. تو اب جو کچھ بھی ہے دنیا میں سب تقسیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے آقا نے ماہ نو کو کیا عطا کیا؟ مہر تاباں عطا کر دیا, چمکدار سورج عطا کر دیا, جو باڑا بٹ رہا تھا اس سے نیا مہینہ بھی خالی نہ لوٹا. اگلے شعر میں کہتے ہیں, گو نہیں رکھتے زمانے کی وہ دولت اپنے پاس, گو نہیں رکھتے زمانے کی وہ دولت اپنے پاس, پر زمانہ نعمتوں سے بھر کے داماں لے چلا. ظاہری بالکل واضح الفاظ ہیں اس شعر میں. شاعر نے بڑے آسان انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و تقویٰ اور بے نیازی کا بھی بیان کیا ہے, اور کہا ہے کہ اگرچہ زمانے کی دولت, دنیا کی دولت اپنے پاس نہیں رکھتے, ایسے ایسے وقت بھی گزرے کہ ایک ایک مہینہ در دولت پر چولہا نہیں جلا, کھانے سے بے نیازی, دنیا کی دولت سے بے نیازی. خود فرماتے کہ میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلے. ایک تو سونا بن جائے پھر ساتھ بھی چلے, کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن آپ نے پسند نہیں کیا. گو نہیں رکھتے زمانے کی وہ دولت اپنے پاس, گو کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ, اگرچہ وہ زمانے کی دولت اپنے پاس نہیں رکھتے, پر زمانہ نعمتوں سے بھر کے داماں لے چلا. اگرچہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی دولتیں ظاہری کوئی بہت بڑے انبار دولت کے اپنے پاس نہیں رکھے, زہد و تقویٰ اختیار کیا, لیکن غلاموں کو عطا کیا. زمانہ آتا ہے, زمانہ پاتا ہے, آج بھی عطائیں ہو رہی ہیں, اور ان کے در پہ جو آتا ہے خالی نہیں لوٹتا. تو کہتے ہیں, گو نہیں رکھتے زمانے کی وہ دولت اپنے پاس, پر زمانہ نعمتوں سے بھر کے داماں لے چلا. اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں نا کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. کتنا سملر شعر ہے. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں, تیری ہیبت سے ملا تاج سلاطی خاک میں, تیری ہیبت سے ملا تاج سلاطی خاک میں, تیری رحمت سے گدا تخت سلیماں لے چلا. اس شعر میں دو باتیں ہیں, ایک ہے ہیبت کی, دوسری ہے رحمت کی. ہیبت یعنی دبدبا, جلال, خوف. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال کی بات کریں, رعب کی بات کریں, تو رعب ایک مہینے کے مسافت تک پڑتا تھا, اور کمال کا جلال کون اس کی تاب لا سکے. کہ تیری ہیبت سے ملا تاج سلاطی خاک میں, تاج سلاطی یعنی بادشاہوں کے تاج, سلطان کی جمع سلاطی, خاک میں ملنا یعنی رسوا ہونا, برباد ہونا. اور اگر رحمت فرمائے تو کیسی, کہ تیری رحمت سے گدا تخت سلیماں لے چلا. تخت سلیماں یعنی سلیمان علیہ السلام کا تخت, یہ ایک استعارہ ہے. مراد اس سے بہت بڑی دولت, بہت بڑی بادشاہت, بہت بڑی سلطنت ہے, کہ اگر آپ رحمت فرما دیں, کرم فرما دیں, تو ایک گدا, ایک ادنا غلام بھی تخت سلیماں لے کر جائے. اتنا عطا کرتے ہیں اور ایسی رحمت فرماتے. تو دونوں کا ذکر اس شعر میں ہے, ہیبت اور رحمت. اگلے شعر میں کہتے ہیں, ایسی شوکت پر کہ اڑتا ہے فریرا عرش پر, جس گدا نے آرزو کی ان کو مہمہ لے چلا. شوکت کہتے ہیں عظیم شان کو, عزت کو. کیسی شوکت ہے آپ کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ایسی بڑی ہے کہ آپ کی سلطنت کا جھنڈا, فریرا جسے کہتے ہیں, سلطنت کا آپ کا جو جھنڈا ہے, یہ عرش پر بھی اڑتا ہے. یعنی عرش تک آپ کی سلطنت ہے, آپ کی بادشاہت ہے, ایسی شوکت اور عزت ہے. اس کے باوجود آپ کی عاجزی اور انکساری کیسی ہے کہ جس گدا نے آرزو کی ان کو مہمان لے چلا. یعنی جس نے آرزو کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان بنائے, کچھ خدمت کرے, کوئی تواضع کرے, تو اپنا مہمان بنا لیا, تشریف لے آئے, کرم کر دیا. حالانکہ عرش تک آپ کی بادشاہت کا جھنڈا لہراتا ہے, لیکن اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں. آج بھی غلاموں کے گھروں کو روشن کرتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تو یہ بھی تو کہنے والوں نے کہا نا, آج بھی کرم ہوتا ہے مہمان جو بنانا چاہتا ہے اس کی آرزوئیں پوری بھی کرتے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مرتبہ ہے اور یہ عاجزی اور انکساری بھی ہے, غلاموں پر کرم بھی ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی کلام کے مزید کچھ اشعار آپ کی طرف بڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا, ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا.